اور پھر فرمایا واصطفا کی تکرار کے لیے، اور چن لیا تجھ کو اعلی نساء العالمین جہان والی عورتوں پر، سب دنیا کی عورتوں پر. اب ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ انہیں دنیا کی عورتوں پر چنا گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو دو کنٹرڈکشن ہو گئی بات. کنٹرڈکشن نہیں ہے، وہ اپنے دور میں تھی. یہ قرآن کا جو بیان ہے اعلی نساء العالمین تو وہ ان کے دور کی بات ہے، ورنہ دوسری طرف حضرت آسیہ کی بات بھی آئی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں میں دو عورتیں بہترین ہیں، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ. یہ بخاری کی روایت ہے حضرت علی سے. ترمذی میں حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں میں حضرت عائشہ کی حیثیت وہی ہے جو خانوں میں سرید کی. تو مختلف عورتوں کی خوبی بیان ہوئی ہے. واصطفا کی علی نساء العالمین، اچھا یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ اصطفا کی، یعنی بچپن میں قبول کر لیا، عام ساری روٹین سے ہٹ کر انہیں ہیکل میں عبادت کی جگہ دی گئی جس میں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہاں تک اس خاتون کو موقع ملا. پھر فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، اور جب جوان ہوئی پھر دوبارہ چن لی گئی، کرامات سے نوازا گیا، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا ان سے، ان کی برات ظاہر کی گئی. صدقت بکلمات ربها وکتبه کی خصوصیت ان کے اندر تھی، احسنت فرجها، یہ سب چیزیں، سب خصوصیات ہیں حضرت مریم کی جو کیا ہیں، واصطفا کی علی نساء العالمین. اب چنے جانے کے بعد کرنا کیا ہوگا مریم؟ یا مریم اقنتی لربک، یہ نہیں کہ چنا گیا تو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حسینہ عالم کا فخر یا کچھ اور اس قسم کی خصوصیت ظاہر کی جائے. چنی گئی تو کرنا کیا؟ یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے آگے اجزو انکساری کرو، چھک جاؤ، عبادت کرو. تو یاد رکھیں جب اللہ چن لے، کوئی کام لے لے آپ سے، تو آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ اقنتی، قنوت. اور قنوت کے معنی پیچھے ہی میں نے لکھوائے ہیں دو چار روز پہلے، اجزو انکساری کے ساتھ عبادت، اور مسلسل عبادت، دوام. دو چیزیں اس میں. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم خشوع و خضوع کر اپنے رب کے لیے، اس چنے جانے پر شکر بجا لا، چھک جا، فخر نہیں. وسجدی، اور سجدہ کر، نماز کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں بھی جھکنا ہے، وسجدی میں، ورکعی، اور رکوع کر، اس میں بھی جھکنا ہے. تینوں میں جو روح ہے وہ جھکنے ہی کی ہے، عاجزی ان کے ساری. ورکعی، اور رکوع کر، معرّاکین، دوسرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ کون سے تھے دوسرے؟ جو ہیکل میں، عبادت گاہ میں اجتماعی طور پر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. رکوع کر، معرّاکین، معا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ. یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر، مراد اس سے کیا ہے کہ جب وہ عبادت کریں وہ جھکے تو تم بھی اس وقت میں جھکو. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اجتماعی عبادات میں عورتوں کی شرکت، اجتماعی عبادات میں عورت کی شرکت. عموماً ہمارے ہاں اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، لیکن حضرت مریم کی بات تو یہاں قرآن میں اس طرح ہے. صحابیات کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت میں شریک ہوتی، جب فرض نماز پڑھ کر سلام پھیرتی تو اسی وقت اٹھ کر چل دیتی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد جو آپ کے پیچھے نماز میں ہوتے وہ ٹھہرے رہتے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوتا، پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے. یعنی عورتیں فرض نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں حاضر ہوتی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتے سے اب بھی ہوتا ہے آپ جائیں اگر عمر حج کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹے اپنے گھروں کو لوٹتی. یعنی صبح فجر کی نماز میں بھی شریک ہونے کو جاتی. ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فجر کے وقت کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایون گاڑی میں بیٹھ کر کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھے. کبھی موقع ملے اب پڑھ کر دیکھیے. حرم میں تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن پھر بخاری کی ایک اور روایت کہ شوہر بیویوں کو مسجد جانے سے نہ روکے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دو، مت روکو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روکا نہیں، صحابہ کو بھی کہا کہ مت روکو، اور جب خواتین حاضر ہوتی تو ان کی وجہ سے، ان کے بچوں کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتے. یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے. ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں، پھر میں بچوں کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے، یہ ہے اخلاق. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے اس ماں کو یہاں سے نکال دو باہر، آئندہ یہ مسجد کا رخ نہ کرے، یہ ہماری نماز بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نماز بھی چھوٹی کرنی پڑتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چوائس نہیں تھی، آپ بھی روک دیتے، روک سکتے تھے، اور ایک اشارہ بھی کافی تھا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف انگلی سے کہتے کہ اس ماں اور بچے کو باہر نکال دو. کیوں نہیں روکا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے اصل بات، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر عورتوں کو اور بچوں کو مسجد سے اجنبی کر دیا جائے تو امت بکھر جاتی ہے، جو حال ہمارے ساتھ ہوا. عورت لا علم رہ گئی کہ مسجد سے کوئی تعلق نہیں. اصل مسجد صرف عبادت گاہ نہیں، تعلیم گاہ بھی، اور ہر محلے کے اندر ایک سینٹر ہے، مرکز ہے، کمیونٹی بیسڈ ایک فورم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دوسرے فرقے جو ہیں، مثلاً اسماعیلیز، اپنے عبادت خانے میں ہر روز رات کو کمپلسری سمجھتے ہیں جانا، ان کے ہاں نائٹ سکولز ہوتے ہیں، ہر بچے کے لیے، پوری پوری فیملی کے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی نسلیں، باوجود اس کے کہ ان کے افکار کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی، پھر بھی جڑے ہوئے اپنے دین سے، جیسا بھی دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سینٹرل پلیس ہے جمع ہونے کی سب کی، اور سب کو تعلیم دی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، ہمز پڑھی جا رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اکٹھے کر رہے ہیں، تو وہ ایک روح ہے، اجتماعیت میں ایک روح ہوتی ہے دین کی. انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر قوت پکڑتا ہے. عورت مسجد نہیں جا سکتی تو بچے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جائیں. جب بچے بھی نہیں جائیں گے تو بڑے ہو کر یکا یک آپ ان کو فورس کریں گے جاؤ مسجد، وہ کیوں جائیں؟ انہوں نے یہ رستہ دیکھا ہی نہیں، ان کو یہ سب کچھ اجنبی لگتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام مسجد میں کہاں کسی اسکول میں لکھوایا گیا ہے تاکہ وہاں سے اس سعادت سے محروم نہ رہیں، وہاں کی تعلیم ضرور حاصل ہو. اتنی فکر ہے دنیا کے لیے. تو ماں دین کی طرف جائے گی تو بچہ ساتھ جائے گا، اور بچہ 3 سال میں 75% شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. وہ جو گھٹی میں ڈالنا ہے نا آپ نے، وہ ڈال دیں اس میں، پھر آگے آسانی ہو جائے گی. اصل چیز تو اللہ کی، لیکن جو انسانی کوششیں ہیں ان کی بات کر رہی ہیں. تو اس میں اگر آپ اذان سنوائیں گے، نماز کا سین دکھائیں گے، بچے دیکھتے دیکھتے مانوس ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے، وہ راستہ ان کے پاؤں سے، کہتے ہیں نا راستہ، کون سا راستہ چھوٹا لگنے لگتا ہے جس میں، جو بہت کثرت سے جہاں جایا جائے، مثلاً پہلی دفعہ آپ کو یہاں آنا میرے سمے بہت مشکل لگا ہوگا کہ دور ہے، لیکن جب روز آنے لگے تو اب لگتا بس ٹھیک ہے ابھی پہنچ جائیں گے، وہ خوف نہیں جو پہلے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا پاؤں سے نکل گیا راستہ، معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے لفظی، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جس رستے پہ کثرت سے جایا آیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا لگنے لگتا، آسان ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. تو جب مسجد جائیں گے ہی نہیں، مگر آپ نہیں جا سکتے، جگہ ہی نہیں ہے ہماری مسجدوں میں، اور جگہ ہو بھی تو روکتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے نماز عید کی اہمیت، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یہ سب میں نے بخاری کی اس لیے چنی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے جی کوئی ضعیف روایت ہوگی یا اپنے پاس سے ہی کہہ رہی ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں سب.
حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے، پھر ایک عورت باہر سے بسرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، میں اس سے ملنے گئی، اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی. اس نے کہا ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی اور زخمیوں کی دوا دارو. اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں اگر وہ عید کے دن نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ہم جولی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کام میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. حفصہ نے کہا جب ام عطیہ بصرے میں آئیں تو میں نے ان سے پوچھا تم نے ان باتوں میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا باپ آپ پر قربان، اور ام عطیہ کم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی اور یہ نہ کہتی کہ میرا باپ آپ پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان پردے والیاں یا حیض والیاں وہ بھی نکلیں، مگر حیض والیاں نماز کی جگہ سے جدا رہیں اور نیک کام اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. حفصہ نے کہا میں نے ام عطیہ سے پوچھا کہ کیا حیض والیاں بھی نکلیں؟ انہوں نے کہا کیا وہ عرفات میں نہیں آتی، کیا فلاں اور فلاں جگہ نہیں آتی؟
عرفات میں، منا میں، ہر جگہ جا سکتی ہے، صرف ایک مسجد کے اندر جانا منع ہے. تو عید تو مسجد کے اندر نہیں پڑی جائے گی، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر ہی پڑھتے ہیں اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے، تو بڑے میدانوں اور کھلی جگہوں پہ، تو وہاں جانے میں کیا حرج ہے؟ نماز نہ پڑھے، ایک طرف کھڑی ہو، وہ روح پرور منظر گیدرنگ کو دیکھے، دعا میں شریک ہوں. پھر اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت، ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا، چونکہ وہ کم سن تھے اور حضور کے چچا زاد بھی تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ رکھا. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے گھر پر تھا، وہاں خطبہ سنایا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، ان کو باز سنایا، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا کہ ایک ہی اس میں سب سن لیں، ان کو باز کیا، یعنی عورتوں کو الگ سے نصیحت کی، خیرات کا حکم دیا. تو کوئی عورت اپنے ہاتھ کو جھکا کر چھلے یا انگوٹھیاں بلال کے کپڑوں میں ڈالنے لگی، پھر بلال سمیت آپ گھر کو لوٹ آئے، یعنی عورتوں نے صدقہ خیرات بھی کیا عید کے دن. تو یہ جو بار بار آتا نا خیر کے کام میں شریک ہو، اس سے مراد یہ کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو وہ نماز کی کمی کو کمپنسیٹ کریں کس سے؟ صدقہ کر کے. اور یہ ریپیٹڈلی آئی ہے حدیث بخاری میں، کسی عورت نے اپنی بالی ڈالی، کسی نے چھلا ڈالا، کسی نے کڑا ڈالا، کسی نے کچھ، یعنی ہر ایک نے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا. ام عطیہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو عید کے دن نکلنے کا حکم ہوتا، یہاں تک کہ کنواری عورت بھی پردے میں نکلتی اور حائضہ بھی نکلتی، وہ لوگوں کے پیچھے رہتی، مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی، ان کی دعا میں شریک ہوتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی. کیونکہ عید کے دن وہ شعور، وہ احساس اسی وقت آتا ہے جب انسان کوئی عبادت کرے یا اس میں شریک ہو. اسی طرح عورت کی امامت کا مسئلہ، کہ نماز پڑھا سکتی ہے کہ نہیں، جس کو بھی عموماً مکروہ اور معلوم نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں. عائشہ نے خواتین کی فرض نماز میں امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی. عورت جب نماز پڑھائے تو وہ آگے نکل کر صف سے نہ کھڑی ہو، صف کے اندر ہی، یعنی فرنٹ لائن میں مثلاً صف کے اندر ہی کھڑی ہو کر اونچی آواز میں پڑھا سکتی. ایک اور حدیث مصنف عبد الرزاق کی یحیٰ بن سعید خبر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نفل نماز میں عورتوں کی امامت کراتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرض میں بھی ہو سکتی ہے نفل میں بھی, جیسے صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے, تو ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھی. انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا, کہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کراتی. یعنی یہ نہیں کہ روز پانچ وقت کی الگ مسجد بنا کے بیٹھ جائے اور وہ نمازیں شروع کر دے, یا نہیں, کبھی کبھار خصوصاً عبادت کے مہینوں یا مواقع میں. حضرت حجارہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عصر کی نماز میں امامت کرائی اور وہ ہمارے درمیان کھڑی ہوئی. پھر مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو ام المرأة النساء تقوم وسطهن, عورت اگر عورتوں کی امام بنے تو ان کے درمیان کھڑی ہو. ام الحسن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتی تھی تو ان کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی ہوتی, اور خاص طور پر اس لیے کہ جیسے حفظ کیا ہوتا ہے بعض خواتین نے, حافظہ ہوتی ہیں, پھر اگر وہ کبھی بھی نہ سنائیں تو بھول جائیں, تو خصوصا رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے. حضرت ام ورقہ کے بارے میں آتا ہے, یہ سنن ابی داؤد کی روایت اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں امامت کرائیں. اور پرسنلی میں نے اس کا بہت ایکسپیرینس کیا کہ جب بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہو تو اس وقت اگر آپ ن کو نماز کے وقت میں یہ کہیں آئے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھو نہیں کہیں, آئے نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ کھڑا کر لیں اور اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں, خود اتنا اونچا کہ وہ بچے بھی سن لیں جب ان کو ابھی نماز پوری نہیں آتی یا کچھ بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ جب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہلکی لگتی ہے. اچھا مثلا گھر میں سب جیسے عشاء کی نماز, اچھا تو نے نماز پڑھ لی, اچھا تو نے پڑھ لی, جب پتہ دوسرے نہیں پڑھتے تو اچھا ٹھیک ہے, بس ایک شیطانی ہوتا تو اثر ہے. لیکن بہرحال مراد اس سے کیا ہے کہ اکٹھے نماز پڑھنے میں ایک لطف ہی اور ہے اور ایک روحانیت اور ایک قوت ملتی ہے اور سستی دور ہوتی, شیطان دور ہوتا ہے نا. ایک اور حدیث ہے, روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ بنت نوفل الانصاریہ کے ہاں آتے جنہیں آپ الشہیدہ کہتے. ام ورقہ نے قرآن جمع کیا ہوا تھا, یعنی حافظ قرآن تھی یا قرآن کے اوراق اپنے پاس رکھتی تھی, وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت مؤذن نہیں بن سکتی کہ مسجد میں کھڑی ہو کے اذان دے یا پوری بستی کو اذان سنائے, لیکن اس کے لیے نماز کی امامت کا ان کو حکم تھا. تو یہ عموماً خواتین سوال کرتی رہتی ہیں کہ عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی, تو اس میں کئی ایک روایات ہیں جو مصنف عبد الرزاق, سنن بیہقی, سنن ابی داؤد وغیرہ کی ہیں, اور اس کے بعد کوئی شک نہیں رہنا چاہیے دل میں کہ یہ کام عورت پہ حرام ہے یا ناجائز ہے یا ہونے نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھیے جہاں بھی آپ بولیں گے اتنی سخت مخالفت دیکھیں گے باوجود اس کے کہ یہ سارے دلائل موجود ہیں. اور عموماً مرد حضرات نہیں بتاتے عورتوں کو کہ ان کے مذہبی حقوق عورتوں کو مل گئے تو پھر وہ معاشرتی بھی مانگنے لگیں گی, کیونکہ مذہبی حقوق کا ملنا راستہ کھولتا ہے دیگر حقوق کے ملنے کا. عورت آج حقوق سے کیوں محروم ہے, ظلم و ستم کا کیوں شکار ہے, یہ میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گی. اس لیے کہ نمبر ون وہ اپنے مذہبی حقوق اور اپنے مذہبی شعور سے نابلد ہے. ماں معلم ہے, اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی دین سے آراستہ ہوگی تو بیٹے کہاں سے آتے ہیں, مرد کہاں سے آتے ہیں, اس کی گود سے نکلتے ہیں, پھر وہ ان کو تعلیم دے کے بڑا کرے گی کہ وہ آئندہ عورتوں کا, بیویوں کا, بیٹیوں کا, بہنوں کا, ہر ایک کا خیال رکھیں. لیکن اگر ہمیں صرف بینر اٹھا کے شور مچائے تو اس سے کبھی بھی حقوق نہیں مل سکتے. خیر ہم چلتے ہیں اپنے اصل پہ. یا مریم اقنطی لربی کی, اے مریم عاجزی کر اپنے رب کے لیے, وسجدی ورکعی مع الراکعین. یہ ایک طرح سے ایم دیا جا رہا ہے, مقصد حضرت مریم کو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عورت جو ہے وہ گھر کے ذہن میں ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کا جو پردے میں کوئی خلل ہوگا. بات یہ ہے کہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے کنسنٹریشن. یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ کنسنٹریشن کی وجہ سے دیا گیا ہے. اگر مثلا مرد تو مسجد چلے جاتے ہیں, مسجد میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی, سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں, لائن میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں،
پوری کنسنٹریشن ہوتی ہے اللہ یہ سے. اگر کسی کی پرسنل کوئی پرابلم ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن پورا ایٹماسفیئر ہیلپ کرتا ہے. گھر میں
آپ دیکھیں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ایسی جگہ مصلی بچھا لے جہاں لوگ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں،
تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی عموماً صحن ایک اوپن جگہ ہے
جس میں، مثلاً ہم نے خود بھی ایک اس پڑھنے کے لیے بھی ایکسپیرینس کیا تھا کہ آپ اوپن میں بھی بیٹھ کے پڑھے ہیں اور اندر میں بھی، تو اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ کنسنٹریشن کا فرق ہے. باہر کا ماحول جو ہے وہ عموماً توجہ کھینچ لیتا ہے ادھر ادھر، اندر کا جتنا لمیٹڈ ماحول ہوتا ہے اتنی یکسوئی زیادہ ہوتی ہے. ہاں، پھر اس کے بعد اگر برامدے میں ہے تو اس میں بھی لوگوں کی آمد و رفت ادھر ادھر کا چلتا رہتا ہے. ہاں، اگر آپ بالکل اندر کے کمرے میں ہیں، جسے مخصوص ایک اگر علاقہ ہے نماز کا یکسوئی کا، تو آپ خود بھی اس فرق کو محسوس کریں گے. حالانکہ عورت کا گھر تو سارا ہی گھر ہے، اندر بھی گھر ہے، باہر بھی گھر ہے، صحن بھی گھر ہے، برآمدہ بھی گھر ہے، اندر کا کمرہ بھی گھر ہے. گھر کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ گھر کے کسی بھی کونے میں نماز پڑھ لے. تو وہ اس کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ اندر والے حصے میں پڑھے. کیوں؟ تاکہ اس کی ریزن کیا بتا، وہاں کچھ بھی ریزن نہیں دی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ باہر اس کا پردہ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اندر کا حصہ اس کی کانسنٹریشن کو بحال کرنے کے لیے کہا گیا. اور اس میں اور مسجد جانے والی حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن بھی نہیں ہے، اور صحابیات کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتی بھی رہی. یعنی عورتوں کا عبادت کے مرکز سے ہر دور میں تعلق رہا ہے کسی نہ کسی طرح. دوسری بات یہ ہے کہ جس درجے کی صحت کی وہ حدیث میں کل آپ کو بیان کی ہے صحیح بخاری کی، معلوم نہیں کہ اس حدیث کا کوئی ریفرنس تو نہیں دیا، لیکن حدیث تو ہے، یہ میں نے سنی ہوئی ہے پہلے بھی. اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ایک نہیں کئی احادیث ہیں اور زیادہ اسٹرانگ سائڈ بنتی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب عورتوں کو دیگر ضروریات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی، جسے بخاری میں ہی آتا ہے کہ ان اللہ قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے نکل لو. تو اگر عورت بازار جا سکتی ہے، عورت شادی بیاہ کی مجلسوں میں جا سکتی ہے، پارٹیز میں جا سکتی ہے، بچوں کو سکول لینے اور چھوڑنے جا سکتی، دنیا کی تعلیم کے لیے جا سکتی ہے، تو ایک مسجد ہی کا دروازہ آخر آپ اس کے لیے کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا مسجد زیادہ خراب جگہ ہے یا بازار؟ اب یہ خراب کا لفظ تو مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے مسجد کے لیے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ عقل سے بھی ان احادیث کو ایک طرف رکھ دیں. آپ جھگڑا کرنے والوں سے پوچھیں کہ آپ اس کو کس جگہ جانے سے روک رہے ہیں. اگر آپ اس کو بازار سے روکیں تو پھر بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہاں، بازار بہت خراب جگہ ہے، عورت کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی شرم و حیا پامال ہوتی ہے، مرد حضرات گھورتے ہیں اس کو بہت، سو کئی ایک چیزیں، تو سمجھ میں آئے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کو نہیں جانا چاہیے، کوئی عقلی بات بنتی ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو کسی اور جگہ سے روک رہے ہیں تو بھی کوئی ریزن بنتی ہے. لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ مسجد جانے سے ہی آخر کیوں روکا جاتا ہے، کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا، بلکہ خاص طور پہ مردوں سے کہا کہ ان کو جانے سے مت روکنا، حکم دیا. اور حضرت مریم کی مثال تو ہمارے سامنے، چلے وہ تو حدیث ہو گئی، یہ تو قرآن کی مثال ہے کہ ان کو عبادت کے لیے، یعنی ہمارے ہاں تو عورت کے لیے اعتکاف کی کوئی جگہ نہیں ہے مسجد میں جو ہونی چاہیے. حضرت مریم تو 8 دن کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف کیا، جتنی ان کی بچپن اور جوانی تھی وہ مسجد میں گزری، ان کو باقاعدہ ایک حصہ وہاں دیا گیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو پچھلی شریعت میں تھا، بہت سی چیزیں ہمارے ہاں پچھلی شریعتوں کی ہیں اور ان کو منسوخ نہیں کیا گیا. اگر پچھلی شریعت کی کوئی چیز اس شریعت میں نہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے نا، تو قرآن کی کوئی آیت میں ہونا چاہیے کہ یہ حضرت مریم سے خاص چیز ہے، آج کی عورت کے لیے بات نہیں ہے. کہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
صرف ریزن جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ بگاڑ کا زمانہ آ گیا ہے اور عورت جب نکلتی ہے تو بگاڑ آتا ہے، لیکن وہ بگاڑ صرف مسجد جانے سے تو نہیں آتا نا، یا تو ہر جگہ سے روک دیں آپ اس کو. نقصان یہ ہوا کہ مسجد جانے سے تو روک دیا، بازار جانے کی چھٹی ہے، ہر جگہ جانے کی آزادی ہے، اب وہ بیلنس بگڑا نا. مسجد نہیں جا سکتی، کوئی کام کی بات سننے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے، نہ عبادت کی یکسوئی کی، کیونکہ جذبات ہی ایک دم بدل جاتے ہیں جب آپ مسجد جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں جذبات ہی مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ماحول ہے وہ. اب آپ نے وہ ماحول تو اس سے چھین لیا، بازار جانے سے آپ نے اس کے اوپر ایس سچ کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی خاص مخالفت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج کی عورت آپ دیکھیں کہ اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے، جو اس کو ماحول ملا، جس چیز میں اس کو آزادی ملی. مجھے کبھی بھی نہ علمی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ دینی اعتبار سے، نہ عقلی اعتبار سے، کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جھگڑا کس بنیاد پر ہے، آخر کیوں ہے، عورت کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے. صرف چند خود ساختہ توہمات کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر جو کچھ ہونا ہے اس سے پہلے بازار میں ہو جائے گا، تو اگر آپ کو پابندی لگانی ہے تو اس پہ لگائیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ، احب البلاد الی اللہ المساجد، سب سے پسندیدہ ترین جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ بازار بتائے گئے. واضح حدیث ہے جس میں کمپیئر کیا گیا بازار اور مسجد کو. جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گئی تو وہاں نماز کے بعد پہلے چار سنن نماز جمعہ کی پڑھوائی، پھر دو سنت پڑھوائی، پھر دو نفل پڑھوائی، پتہ نہیں کس نے پڑھوائی، اور اتنے بٹھائی بج گئے اور شوہر کھانا کھائے بغیر چلے گئے. تو بتائیں کہ کتنی نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنا چاہیے. اس میں آپ خود سوچیں کہ اگر نماز وہاں لیٹ پڑی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو خود مینج کرنا چاہیے، اور آپ کو خود سوچنا چاہیے، اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا، اور نہ ہی میری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ فرض ہے اور آپ ضرور جایا کریں. کہاں جائیں گے، تو جگہ ہی نہیں ہے، جانا کہاں ہے آپ نے. یہاں تو بات صرف ہو رہی ہے اصول کی، اور کوئی جمعہ میرے نہیں خیال کے ڈھائی بجے تک ہوتا ہو، شاید کہیں ہوتا ہو تو ہوتا ہو، لیکن اڑھائی بجے تک جمعہ نہیں ہوتا تو کیا آپ کے شوہر جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ نے سارا قصور مسجد پہ ڈال دیا، نوافل پہ ڈال دیا. تو اس میں یہ ہے کہ نوافل آپ گھر بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر نے جانا ہے، تو کیا آپ کبھی شادی پہ گئی ہو، بازار گئی ہو، تو آپ کے شوہر کبھی کھانا کھائے بغیر نہیں نکلے گھر سے؟ بہت دفعہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جب وہ بغیر کھائے پیے گھر سے گئے ہوں گے آپ ہی کی غفلت کی وجہ سے. تو اس میں بلیم آپ مسجد کو تو نہ کریں، یہ جمعے کی نماز کو تو نہ کریں. ہوتا عموماً ایسے ہی ہے، غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، نام دین کی لگ جاتی. جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے سے ہی گھروں میں کچھ کھٹ پٹ ہوگی، اس کورس کی وجہ سے وہ مزید شدت پکڑ گئی، وہ پچھلی سب بات بھول گئی، کورس کو بدنام کر دیا، کہ جو دین پڑھنے جاتی اس وجہ سے گھر ٹوٹا ہے. اس میں دین کا اصل قصور نہیں ہوتا، قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے طرز عمل کا، اپنی بد اخلاقی کا، یا مس مینجمنٹ کا، یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، اور وہ سارا نزلہ آ گرتا ہے دین پر. بات یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں ہمدردی ہوتی ہے اس کو ہم ہر صورت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ نہیں اس کے اوپر حرف نہ آئے. اگر ہمیں دین سے محبت ہو تو دین پر حرف نہیں آنے دیں گے آپ، لیکن اگر دین سے وہ محبت نہیں تو ہر قصور آپ کو دین کے اندر نظر آئے گا، ہر غلطی جو ہے اس کا ریزن. بس میں کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، بڑی مشکل سے مجھے عادت پڑی، جب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے فلاں اور فلاں مشکل آ گئی. ایک دیہاتی کا مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، شاید آپ نے بھی سن رکھا ہو، کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کو کسی شخص نے کہا کہ تم نماز پڑھا کرو، تو اس نے نماز پڑھنی شروع کی. ایک نماز پڑھی تو اس کی ایک بھینس مر گئی، دوسری پڑھی تو شاید بیل بھی مر گیا، پھر تیسری پڑھ کے گھر آیا جو بھینس کا بچہ اس کو خود مار دیا اور کہا کہ تو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا کہ تو دو نفلاں بھی مار رہے ہیں یا کچھ تو صرف وضو کی مار ہے.
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, یہ ایک طرح سے ایم دیا جا رہا ہے مقصد حضرت مریم علیہ السلام کو